ایک بھائی کا سوال ہے، پاکستان کے ایک مفتی کہتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کی ارتقاء اور ایولوشن قرآن مجید سے ثابت ہے، اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام پہلے انسان نہیں ہیں، انسان پہلے سے موجود تھے لیکن بے عقل تھے، ان کی شکلیں بھی درست نہیں تھیں، پھر آہستہ آہستہ یہ انسان ایوولو ہوا، اور جب اس کی عقل کامل ہوئی اور اس کا جسم اور شکل اور تخلیق بھی احسن ہوئی، اسی وقت معجزہ طور پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور نبی بنا کر بھیجا، اور نبی بنا کر ان انسانوں کے لیے بھیج دیا، اور انسان کے اور اس کی جو تخلیق اور اس کے دائرے قرآن مجید میں موجود ہیں، اور پھر چند دلائل وہ کہتے ہیں سورت سجدہ میں، سورت سجدہ کی آیات کی تفسیر کو اس نے ایولوشن کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہے، کہتے ہیں سورت سجدہ کی یہ جو آیات ہیں ابھی ذکر کرتا ہوں میں، ان کو ایولوشن کے بغیر سمجھ نہیں سکتے. کون سی آیت؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ سجدہ آیت 7, 8, 9، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون. کہتے ہیں آیت نمبر 7 اور 8 میں پہلے سے انسان موجود تھا، ایوولو ہوتے ہوتے انسان کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 9 میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، اور احسن کے لفظ سے ثابت ہوا کہ انسان پہلے احسن نہیں تھا، بعد میں ایوولو ہو کر اس کی شکل و عقل دونوں احسن ہوئی. یعنی الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، مٹی سے انسان پیدا ہوا جو پہلے سے موجود تھا، پھر یہ ایوولو ہوا، احسن نہیں تھا، آہستہ آہستہ اس کی شکل و صورت بھی احسن ہوئی، ایک پرفیکشن کو پہنچی، اور بے عقل تھا پہلے، پھر عقل بھی اسے آ گئی. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل جو ہے ماء مہین سے، کہ جو ان کی ان انسانوں کی اولاد ہے جو پہلے سے موجود تھے. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحی، پھر اس انسان کو صحیح کیا، سواہ پیدا کیا، ونفخ فیہ من روحی، اپنی روح سے اس میں پھونک مار دی. وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. تو اسے یہ صاحب جو ہیں، مفتی صاحب جو ہیں، کہتے ہیں اس میں انسان کے دو مختلف انسانوں کا ذکر ہے، ایک آدم علیہ السلام، ثم نفخ فیہ من روحی آیت نمبر 9 میں، ثم کا لفظ یعنی بعد میں، تو روح بعد میں پھونکیں گے، تو پہلے سے انسان کا ذکر جو، وہ کون سا انسان ہے؟ تو پہلے سے موجود تھا. تو ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات کہتے ہیں سورۃ نوح میں اطوار کے لفظ کا ذکر ہے جس کا مفرد طور ہے، وقد خلقکم اطوارا، جو نوح آیت نمبر 14. اس کا مطلب ہے کہ ایوولو ہونا، ایولوشن کی دلیل قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اطوار میں پیدا کیا. اطوار جمع طور کی ہے، اور طور مرحلے کو کہتے ہیں. تو انسان ایوولو ہوا، پہلے کچھ تھا، کرتے 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 پھر ایک مرحلے کو پہنچا جو پرفیکٹ و بہترین مرحلہ تھا. تیسری بات کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نبی تھے. آدم علیہ السلام نبی تھے تو کس کے لیے بھیجے گئے تھے جب انسان موجود ہی نہیں تھے؟ چوتھی بات، آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر بھیجا گیا، اور خلیفہ فیصلہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اگر پہلے سے انسان نہیں تھے تو کس کا فیصلہ کرنے کے لیے خلیفہ بنایا گیا؟ پانچویں بات، بہن بھائیوں کی آپسی شادیوں کا کوئی جواب یا جواز نہیں بنتا، اور اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ انسان پہلے سے موجود تھے، پھر آدم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی آپس میں شادیاں ہوئیں. اس مسئلہ کی وضاحت چاہتے ہیں، اور آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے. پہلی بات یہ کہ اجمالی جواب میں کہوں گا کہ انَ للہ و انَ الیہ راجعون. یہ جملہ کب کہا جاتا ہے؟ جب بہت بڑی مصیبت ہو، اور یہ امت اسلام میں بہت بڑی مصیبت ہے، کیونکہ ایسا شخص آئے ٹائٹل مفتی کا ہو اور پھر ایسا فتویٰ دے. یہ شخص بہت بڑی مغالطے اور جہل مرکب کا شکار ہے، اور اس نے اپنی اس جہالت سے انسان کی تخلیق کے متعلق اجماع، قرآن مجید کی صحیح تفسیر، سلف کے اقوال، عربی زبان کے اصول کی مخالفت کی، بلکہ قرآن مجید کے انداز بیان و بلاغت و فصاحت سے بھی ناواقف ہے. اسی لیے اس کی یہ تمام باتیں بے بنیاد ہیں اور غلط ہیں. مختصر تفصیل جواب، نمبر 1، سورۃ سجدہ میں جو اس بندے کو دو مغالطے سب سے پہلے ہوئے، کہتے ہیں میں قرآن بھی پڑھتا تھا، سورۃ سجدہ کی جب تلاوت کرتا تھا تو یہ تین آیتیں میرے سمجھ سے باہر تھیں، کیونکہ اس کے ثم سے ثم ترتیب کے لیے ہوتا ہے، پہلے انسان کی بات ہو رہی ہے، پھر ثم کی لفظ ہے، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کا ذکر اور روح پھونکنے کا ذکر ہے، تو ثم ترتیب کے لیے ہوتی ہے تعقیب یعنی بعد میں، تو پھر کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اس آیت کو میں سمجھنے سے قاصر تھا، اور دوسری بات کہ بہن بھائیوں کی آپسی شادی جو تھی اس کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ کیسے بہن بھائی کی شادی ہوتی تھی، جو حرام ہے جائز نہیں ہے، تو اس لیے اس نتیجے پر پہنچو کہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ دو چیزوں سے ہوئی، دو الگ چیزیں ہیں، ایک انسان پہلے سے موجود تھا لیکن بے عقل تھا، اس کی شکل بھی ٹھیک درست نہیں تھی، وہ ایوولو ہو رہا تھا کئی صدیوں سے آ رہا تھا، ایوولو کرتے 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 پھر اس ایک مرحلے پہ پہنچے اسے عقل آ گئی، جو اس کی شکل اور عقل درست ہوئی احسن ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آدم صاحب کو آسمان میں پیدا کر دیا، مرزانہ طور پر بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، اور پھر ان لوگوں کے لیے زمین پر اللہ نبی اور خلیفہ بنا کر بھیج دیا۔ تو یہ دو بڑی باتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے اس بندے نے، یہ بڑی لمبی کہانی اس بندے کے ذہن میں آئی، اس نے چاہا کہ معاملہ ایسے ہو سکتا ہے، اس نے سوچا، اور شیطان کے وسوسوں کی بنیاد پر اس بندے نے یہ جواب دے دیا۔ اب یہ بندہ اس کی نشر و اشاعت کر رہا ہے، اور کئی لوگ اس کی اس عجیب بات کو، عجیب فتوے کو مان بھی رہے ہیں۔ عجب بات یہ ہے، پہلی بات یہ ہے جو اس آیت کریمہ میں جس بندے نے ذکر کیا ہے، میں نے کہا عربی، ایک تو قرآن مجید کی تفسیر جو سلف کی تفسیر اس کی مخالفت ہے، احادیث کی مخالفت ہے، تمام احادیث کی انسان کی تخلیق کے تعلق سے، اجماع کی مخالفت ہے، فہم سلف کی مخالفت ہے، آپ تفسیر کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، تمام سلف کی تفسیر دیکھ لیں کہ انسان کی تخلیق آدم علیہ السلام سے ہوئی، کسی ایک نے نہیں کہا، کسی ایک اختلاف نہیں کہ کسی اور سے ہوئی ہے سلف میں سے، بعد میں لوگ معتزلہ، بعض آئے کہ کہیں پر کوئی شاذ و نادر قول ہوتے، کئی لوگوں نے کچھ باتیں کی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور پھر عربی زبان کی مخالفت، قرآن کی جو انداز بیان کی بلاغت اس کی مخالفت بھی ہوئی ہے۔ اب عربی زبان میں ثم کا حرف جو ہے، ذرا اس بندے کو سمجھ آ جائے، ثم کا حرف عربی زبان میں ترتیب و تعقیب کے لیے بھی ہوتا ہے کہ پھر بعد میں، یہ بھی ہوتا ہے، اور واو کے حرف کی جگہ بھی لے لیتا ہے ثم، یعنی بغیر ترتیب تعقیب کے، جیسے آپ کہتے ہیں میں اور فلان کمرے میں داخل ہوئے، اس میں آگے پیچھے کون ہے کوئی پتہ نہیں، ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، پہلا دوسرا ایک دوسرے آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ حرف الواو میں ترتیب نہیں ہوتی، میں پھر فلان کمرے میں داخل ہوئے، تو مطلب میں پہلے میں، پھر دوسرا شخص پھر داخل ہوا، تو عربی زبان میں ثم بعض اوقات واو کا حرف کا معنی لے لیتی ہے، اور یہ انداز بغان کی خوبصورتی ہوتی ہے قرآن مجید کی۔ اس کی ایک دو مثال میں آپ کو دے دوں، قرآن مجید میں آپ یہ دیکھیں کہ پہلے قرآن نازل ہوا یا تورات نازل ہوئی، پہلے قرآن یا تورات پہلے کون سی کتاب نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پہلے، محمد علیہ السلام پہلے؟ موسیٰ علیہ السلام پہلے، قرآن یہ واضح ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پہ کون سی کتاب نازل ہوئی؟ تورات نازل ہوئی۔ اب ذرا غور سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ارشاد سورۃ الانعام 153 اور 154 میں، 153-154 میں، ذلک مصاکم لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ نے آیات میں قرآن مجید میں سے جو احکام و ذکر فرمایا، پھر فرماتے ہیں ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن الی آخر الآیہ، ثم آتینا موسی الکتاب، ثم کیا مطلب؟ قرآن کے بعد تو ثم کا لفظ کیوں ہے؟ ثم کا معنی یہاں پہ واو ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے کتاب دی ہے، تو یہاں پہ ثم ترتیب کے لیے، ترتیب تو قرآن بعد میں، تورات پہلے ہے، لیکن ثم کے لفظ سے یہ ثابت ہوا کہ بعض اوقات قرآن مجید میں بھی عربی زبان میں الگ اشار و اشارے میں ثم کی جگہ واو میں کئی اشاروں نے اس کو بیان کیا ہے، میرے پاس وقت نہیں کہ میں بیان کروں، لیکن قرآن مجید میں بھی یہ معنی لیا گیا۔ دوسری مثال دیکھ لیں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ثُمَّ اهْتَدَى، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، غفار لمن تاب جس نے توبہ کی، وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ہدایت جو ہے وہ توبہ سے پہلے توبہ کے بعد ہے، میں جب توبہ کر ہدایت یافتہ ہونا چاہتا ہوں نا، یہ نہیں، کیونکہ توبہ کی شرطوں میں سے پہلے ندامت ہے، پھر گناہ سے رک جانا، پھر عزم کرنا کہ واپس نہیں پلٹنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہدایت کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو پہلے عزم ہو چکا تھا نا، جب ہدایت دونوں کے لیے لازمی ہے، پہلے بھی بعد میں بھی، یاد رکھیں استقامت اور ہدایت پہلے بھی بعد میں، تو اسے ثم کا لفظ استعمال کیا ہے، تو ثم میں دونوں ہے کہ نہیں؟ تو واو کے لفظ اور ثم دونوں کو ثم سے بیان کیا. اگر واو ہوتا تو بات کا معنی چلا جاتا ہے. تو ہے وہاں پہ واو, لیکن ثم کے معنی میں دونوں شامل ہیں اور ایک خوبصورت اندازہ بیان کی. کمال دیکھیں آپ. اچھا اور مثال دیکھ لیں آپ. سورۃ زمر آیت نمبر 6 میں خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها. خلقکم من نفس واحدہ, تمہیں پیدا کیا ہے کہ نفس سے, تمہیں مخلوقات کو. ثم جعل منها زوجها, پھر اسے اس کے زوج کو بھی پیدا کیا. تو پہلے حواء علیہ السلام کی تخلیق ہوئی یا اولاد کی تخلیق ہوئی؟ حواء علیہ السلام پہلے ہیں, آدم علیہ السلام, پھر آدم سے حواء علیہ السلام پسلے سے پیدا ہوئیں, پھر دونوں سے اولاد پیدا ہوئی. لیکن جیسے آپ غور کریں, خلقکم, تمہیں پیدا کیا من نفس واحد, ایک ہی نفس سے تمہیں پیدا کیا, تو کس کا ذکر پہلے؟ اولاد کا, ذریت کا. ثم جعل منها زوجها, پھر اس میں سے بیوی کو بھی پیدا کیا. تو بیوی پہلے, اولاد پہلے؟ بیوی پہلے ہے نا, اولاد کیسے پہلے ہو سکتی ہے؟ تو ثم کا یہاں پہ کیا معنی ہے؟ واو, حرف الواو کی جگہ ثم کا لفظ ہے. ٹھیک ہے, اس کی دلیل سورۃ اعراف نمبر 189 میں, هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها. وہاں پہ کون سا حرف ہے؟ یہاں پہ واو ثم نہیں ہے. تو قرآن کی بہترین تفسیر قرآن مجید خود ہے. جو اصل واو ہے جیسا کہ سورۃ اعراف کی آیت میں ہے 189 میں, تو وہاں پر ثم کا لفظ سے واو کی تعبیر ثم سے کی گئی ہے. واضح ہے؟ تو یہاں پر جو آپ کو غلط فہمی ہوئی تھی نا, بنیادی طور پر جو آپ کو بڑا بہت بڑا مغالطہ, سورۃ السجدہ کی تین آیتوں کی تفسیر میں کہ ثم سے یہ بات ذہن میں سمجھ میں نہیں آتی کہ ثم کیوں ہے. ثم کا معنی یہاں پہ واو کا حرف ہے, نہ کہ ثم جو ترتیب کے لیے ہے. ثبوت قرآن سے میں نے دے دیا آپ کو, قرآن مجید میں یہ ثبوت موجود ہے کہ ثم واو کی جگہ بھی لے لیتا ہے, اور سورۃ سجدہ میں بھی یہی معنی ہے کہ ثم کی جگہ اصل معنی واو کہہ رہے کہ ثم سے تعبیر کیا گیا. یہ قرآن مجید کی خوبصورتی, انداز بیان کی خوبصورتی ہے. دوسری بات, اس سے ڈارون تھیوری کو آپ ثابت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈارون تھیوری غلط ہے, لیکن عجب بات دیکھیں آپ, آپ کے جو انسان پہلے سے موجود تھا, غور کریں ذرا, وہ ایوالو ہوتے, شکل بگڑی ہوئی تھی, عقل نہیں تھی, وہ ایوالو ہوتے ہوتے ایک مرحلے تک پہنچا جب اسے عقل آ گئی. مجھے اس مرحلے کی ایک دلیل دکھا دیں بس, کہاں ہے. ڈارون تھیوری والے کہتے ہیں بگ فٹ بندر تھا, چلتے چلتے ایوالو کرتے 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 وہ ایک بگ فٹ بن گیا, جو آدھا انسان آدھا بندر تھا, اگلا مرحلہ انسان کا تھا. یہ کہتے ہیں نا, اب بگ فٹ ہے کہیں پہ تاریخ میں؟ آج تک ثابت نہیں کر سکے, ہے ہی نہیں, کیونکہ انسان بندر سے پیدا نہیں ہوا بھائی. یہ بندر دبے لفظ میں کیا کہہ رہے ہیں, غور کریں ذرا. آدم صاحب کی تخلیق آسمان پہ ہوئی, الگ ہے. وہ جو پہلے انسان موجود تھا, ڈارون تھیوری کو آپ دیکھیں اور اس کی بات کو دیکھیں, کوئی فرق ہے؟ انسان کی شکل اور عقل دو ٹھیک, بے عقل تھا, بے شکل تھا, ایوالو کرتے کرتے شکل بھی بہترین ہوئی, عقل بھی آ گئی. ڈارون والے تھیوری والے کہتے ہیں کہ انسان بندر تھا, ایوالو کرتے 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 انسان بن گیا, عقل بھی آ گئی, شکل بھی انسان کی آ گئی. کوئی فرق ہے؟ اللہ کے لیے بتایا, کوئی فرق ہے؟ تو میرے بھائی اتنی بڑی غلطی, جسارت. بائبل والوں, تحریف شدہ بائبل ہے, یہودیوں نے, نصارہ نے اس کو انکار کیا کہ ڈارون تھیوری غلط ہے, کہ انسان بندر کی اولاد نہیں ہے, انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. یہ مسلمان قرآن کی تلاوت کرنے مفتی صاحب کہتے کہ انسان, یعنی اس نے یہ نہیں کہا, جرت نہیں کی بندر کی, بندر کے کہتا تو پکڑا جاتا, لیکن اسے کتنی خوبصورت انداز سے کہا کہ انسان بے شکل تھا, بے عقل تھا. وہ بندر کیا ہے؟ اس کی اس جملے کو لینے, بندر کیا ہے؟ بے شکل بے عقل ہے کہ نہیں؟ اگر وہ کہہ دیتا کہ بندر تھا, پھر ایوالو ہوتے ہوتے وہ عقل آ گئی, انسان ہو گئے, تو پھر اس کے موت تھی نا, اس کے لیے پکڑے جاتے. دیکھے تم ڈارون کی تھیوری کی بات کرو, لیکن دبے لفظوں میں اس تھیوری کو وہ بندہ جو ہے ثابت کر رہا ہے. تیسری بات جو اس کو اور غلط فہمی ہوئی, کہ سورۃ نوح میں اطوار کا ذکر ہے اور ایولیوشن ثابت ہے. یہ پھر آپ کے اور بڑا مغالطہ اور بے وقوفی میں سمجھتا ہوں, بہت بڑی والا غلط فہمی ہے. اطوار جو قرآن مجید میں ہے, قرآن مجید کی بہترین تفسیر کیا ہے؟ میں نے کہا ہے قرآن مجید ہے. اطوار مرحلے ہوتے ہیں, ایوالو ہونا معنی اس کا ہے, لیکن وہ ایوالو ہونا جو ڈارون کی تھیوری میں ہے یا وہ ایوالو ہونا جو قرآن مجید میں ہے, دونوں میں فرق ہے. آپ نے کس ایوولوشن کو اپنے معنی لیا ہے ایوالو ہونا؟ دیکھیں معنی اطوار کا ایوالو ہونا, ایوالو یعنی ایک مرحلے دوسرے مرحلے منتقل ہونا, بدل جانا, ایوالو بہتری کی طرف جانا, تبدیلی آنا. یہ سارے معنی اس لفظ کے اندر شامل ہیں. انسان مٹی سے پیدا ہوا, نطفے کا ذکر ہے, مٹی سے نطفہ بنا, نطفے سے علقہ بنا, علقہ سے مضغہ بنا, مخلقہ غیر مخلقہ بنا, پھر عظام ہے, قصر عظام لحمہ, ثم انشانہ خلقا آخر, طفل کی بات ہے, چھوٹے بچے کی بات ہے, پھر اس انسان کی بات جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے, پھر اس کی طفولت بچپن کا مرحلہ ہے, دو سال دودھ پینے کا مرحلہ ہے, پھر اسے بڑے ہونے کا مرحلہ ہے, ایڈولیسنٹ جو عمر ہے, پھر اس کے استوا ہونا, عقل کے مکلف یہ تکلیف کا مرحلہ ہے, پھر انسان کے 40 سال کا مرحلہ, 40 سال کا پہنچ گیا کہ اپنی بہترین ساخت پر آ گیا انسان, پھر بڑھاپے کا ذکر ہے کہ نہیں. ومن عمرنا قصو فی الخلق, جس ہم عمر رسیدہ کر دیں تو اس کو اونچا کر دیں خلق میں, تو طفل کا ذکر ہے, انسان کی شدت کے بہترین ساخت اس کے پیدا, 40 سال کا ذکر ہے, بڑھاپے کا ذکر ہے, یہ کیا ہے, یہ سارا مٹی سے لے کے بڑھاپے تک کی ذکر کیا ہے, یہ مر اتوار ہے کہ نہیں. قرآن یہ اس ایولیوشن کی بات کر رہے ہیں, آپ ذرا کس ایولیوشن کی بات کر رہے ہیں, قرآن سے ہٹ کے کہتے جو ماں کے پیٹ کا مرحلہ ہے, یہ مکمل ایولیوشن نہیں ہے, وہ بندر سے لے کے پتہ نہیں انسان تک پہنچانے والا مرحلہ, یہ ایولیوشن آپ کے نزدیک, یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ سورۃ نوح میں یہ فرما رہے ہیں, خلقناکم اطوارا, کہ وہ طور جو ڈارون تھیوری میں نعوذ باللہ جو انسان بندر کی تخلیق, بندر سے آیا بد شکلا تھا, پھر اس کی شکل اچھی ہوئی اور پھر اس کی عقل بھی آ گئی. ان للہ وانا الیہ راجعون. یعنی سورۃ مومنین, سورۃ غافر میں ایک دو آیتیں پڑھ دیتا ہوں میں, اس جس کی ایولیوشن کی بندہ بات کر رہا ہے اطوار کی, جو انہوں نے تفسیر بیان کی اس اطوار کی سورۃ نوح میں, وقد خلقکم اطوارا, اس کی یہ مجمل ہے, اس کی تفصیل کہاں پہ ہے, سورۃ مومنین آیت نمبر 12 اور 13 میں دیکھیں آپ, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, یہاں پہ کس چیز ہے, سلالة من طین, ثم جعلناه نطفة في قرار مكين, نطفة ابھی طین تھا بھی نطفہ ہو گیا, ثم خلقنا نطفة علقة, علقة فخلقنا علقة مضغة, اور مرحلہ مضغة, فخلقنا المضغة عظاما هديا عظام, فكسونا العظام لحما, پھر گوشت کا ذکر ہے, ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. اچھا سورۃ غافر آیت نمبر 68 میں دیکھیں, 67 میں, هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا, اب کون سی بات آئی ہے, اب بچے کی بات ہے, يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم, اب جوانی کی بات آ گئی ہے, ثم لتكونوا شيوخا, بڑھاپا کی بات بھی آ گئی ہے, ومنكم من توفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون, تاکہ تمہیں عقل ہو جائے, عقل ہے, ولعلكم تعقلون, عقل والی بات کرتے ہیں کہ بندر سے ایوالو ہو کے انسان بنا, یا بے شکلے سے بے عقلے سے ایوالو ہو کے عقل والا شکل انسان بنا, اللہ نے کیا فرمایا ہے, یہ وہ ہے تفصیل اور تفسیر وقد خلقکم اطوارا کی, ان دونوں آیات کو دیکھ لیں بس آپ. پھر کہتے ہیں آدم علیہ السلام نبی تھے تو کس کے لیے بھیجے گئے جب انسان موجود نہیں تھے, سبحان اللہ, انسان اول یاد رکھے, انسان اول جاہل نہیں تھا, انسان اول بے عقلہ نہیں تھا, بے شکلہ نہیں تھا, بے وقوف نہیں تھا, انسان اول پتھر والی زندگی نہیں گزارتا تھا, انسان اول اللہ کا نبی تھا, عالم تھا, حسن اخلاق والا تھا, اچھی شکل و صورت والا تھا, اللہ اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اسے, ٹھیک ہے نا, توحید پر قائم, اللہ تعالیٰ کی وحی بھی نازل ہوتی تھی, انسان کا اپنا گھرانہ ہے, خود اور اپنی بیوی کے ساتھ زمین پر نازل ہوئے, تو وحی کے بغیر اس دنیا میں کیسے رہنا ہے, کیسے جانور رہیں, اور دنیا ہے اور زندگی کیسے بتاؤں میں, تو وحی کی ضرورت ہے کہ نہیں, یہ کسی نے کہا کہ اس کے لیے اور بہت ساری بھیڑ کی ضرورت ہے, آپ کی اپنی زندگی کیسے آپ نے بسر کرنی ہے, پتہ ہے آپ کو نئی جگہ پہ, آپ کو نہیں پتا, کس چیز کا پتہ نہیں آپ کو, کیا حلال ہے کیا حرام ہے کون بتائے گا, یا تو عقل کو استعمال کر اپنی مرضی کریں, تو پھر نبی کیوں ہیں, اس لیے عقل کی جگہ ہی نہیں ہے, نبی ہیں تاکہ پتہ چلے حلال کیا ہے حرام کیا ہے, زندگی کیسے گزرنی, بیوی کے حقوق کیا ہے, بچوں ان کے حقوق کیا ہیں, کیسے رہنا ہے, کیا رہن سہن ہے, آپس میں مسئلہ ہو گیا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, وحی کی ضرورت ہے کہ نہیں, تو یہ کہاں سے بات آ گئی کہ جب تک اور انسان نہیں ہوں گے دنیا میں تو نبی کے بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ تمہاری غلط عقل کا غلط سوچ کا نتیجہ ہے, کیونکہ مسئلہ پتہ ہی کہاں پہ ہوا, ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ عقیدے کے اصول میں سے ایک بڑا خوبصورت اصول ہے دلیل الاستدلال, دلیل الاستدلال میں کہ حسن جماعت کیا کرتے ہیں, پہلے فیصلہ حکم نہیں جاری کرتے, دلیل کی روشنی میں حکم بعد میں جاری کرتے ہیں, یہ دلیل ہے یہ حکم یہ فیصلہ ہے پھر بات کرتے ہیں, اہل بدعت کیا کرتے ہیں, پہلے فیصلہ کرتے ہیں، حکم جاری کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل ڈھونڈتے ہیں اس بندے کے ساتھ کیا ہوا، اس نے کہہ دیا کہ انسان آدم علیہ السلام سے پہلے موجود تھا، کیونکہ یہ آیت سورۃ سجدہ کی آیت میری سمجھ میں نہیں ہے اور بہن بھائی کی شادی ممکن نہیں ہے، اس لیے انسان پہلے سے ہونا چاہیے، فتویٰ ہو گیا نا. اب اس کو ڈھونڈا قرآن مجید میں، اطوار کا لفظ آ گیا. ڈارون تھیوری میں اطوار کا ترجمہ دیکھا، کہتے خود گوگل سرچ کر کے دیکھ لیں اطوار کا معنی کیا، ایولیوشن انگلش میں، وہ بھی اس کو مل گیا. اب پہلے فتویٰ دیا، پھر دلیل ڈھونڈی اور غلط اس کو چپکا دیا. یہ ہمیشہ اہل بدعت کا طریقہ رہا ہے. سنت جماعت کا طریقہ کیا ہے؟ یہ عقیدے کے اصولی مسئلہ ہے، عام مسئلہ نہیں ہے، کہ دلیل اور استدلال میں دلیل پہلے ڈھونڈتے ہیں پھر فتویٰ دیتے ہیں. اللہ کے لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں، پہلے دلیل کی روشنی ہو پھر آپ بات کریں. اگلی بات، بہن بھائیوں کے آپ، اچھا آدم علیہ السلام خلیفہ بنا کر بھیجا، کہتے ہیں آدم علیہ السلام خلیفہ بنا کر بھیجا گیا، اور خلیفہ فیصلہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اگر پہلے سے انسان نہیں تھے تو کس کا فیصلہ کرنے کے لیے خلیفہ بنایا؟ پہلی بات کہ خلیفہ صرف فیصلے کے لیے نہیں ہوتا، یہ خلیفہ فی الارض، تاکہ زمین میں اللہ کے دین کی اقامت ہو اور اس میں جو خیر بھلائی ہے اور دین میں تبلیغ ہو، اس سب کی نشر اشاعت ہو، دین کا قیام ہو، اس میں فیصلہ کرنا بھی شامل ہے. صرف فیصلہ خلیفہ صرف فیصلہ نہیں کرتا، کیونکہ ثبوت میں دلیل پیش کرتے ہیں داؤد علیہ السلام کی کہ خلیفہ بھی اللہ نے فرمایا خلیفہ تمہیں بنا کر بھیجا تاکہ صحیح فیصلہ کرو. تو خلیفہ صرف فیصلہ نہیں کرتا، فیصلہ کرنا اس کے خلافت کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو آپ کے صرف خلیفہ اس لیے کہ صرف فیصلہ ہی کرنا ہے بس، اور فیصلہ صرف ان کے لیے کرتا ہے جو الگ پہلے سے لوگ موجود ہوں. بیوی کے حقوق میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، حلال حرام میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جھگڑے میں فیصلہ کرنا، بیوی سے جھگڑا ہو گیا فیصلہ کرنا ہے، اولاد آپس میں جھگڑا ہو گیا فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو خلیفہ بنا کر بھیجا صرف فیصلے کے لیے نہیں، بلکہ اس خلافت کے تمام امور کو انجام دینے کے لیے. چھٹے نمبر پہ کہتے ہیں اگر تمام انسان آدم کی اولاد نہیں ہے، اچھا اور بہن بھائیوں کے شاید، پانچویں نمبر پہ کہتے ہیں بہن بھائیوں کی آپسی شادیوں کا کوئی جواب یا جواز نہیں بنتا، اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ انسان پہلے سے موجود تھے، پھر آدم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی آپس میں شادیاں ہوئیں. میرے بھائی، اللہ آپ کو ہدایت دے، بہن اور بھائیوں کی شادیاں آپس میں اس وقت حرام ہے، جائز نہیں ہے. کئی دینی مسائل جو سابقہ انبیاء میں موجود تھی حلال تھیں، بعد میں آہستہ آہستہ کسی اور نبی کی دعوت میں حرام ہو گئی، اللہ نے پیغام دیا اور حقوق منسوخ کر دیا. اب آپ کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بہن اور بھائی کی شادی نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ نے یہ فتویٰ جاری کر دیا، بعد میں جا کے دلیل ڈھونڈی. مجھے یہ بتائیں کہ آدم علیہ السلام نے شادی کس سے کی، نکاح کس سے کیا، یہ بچے جو ہے یہ کس سے پیدا ہوئے؟ اس کو بدلنے کا نظریہ یہ ہے کہ اولاد جو آدم علیہ السلام کی تھی نا، وہ الگ اولاد تھی، جو پہلے سے انسان موجود تھی وہ الگ اولاد تھی ان کی، جن کے لیے آدم کو بھیجا گیا. اب کوئی بہن بھی کی شادی کرنا حرام ہے آپس میں، تو آدم علیہ السلام کی اولاد کی شادیاں ان انسانوں سے ہوئیں جو بعد میں آئے، جو پہلے سے موجود تھے، جن کے آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو ان کی آپس میں شادی، پھر یہ نسل جاری ہوئی. میرا اس سے پہلے ایک سوال ہے، یہ جو نسل تھی آدم علیہ السلام کی اپنی، یہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ آدم علیہ السلام کی بیوی کون ہے؟ حوا علیہ السلام کہاں سے آئیں؟ آدم کے حصے سے آئی ہیں. تو اپنے حصے سے نکاح کر کے اولاد کرنا جائز ہے، پیدا کرنا؟ اگر بہن بھائی کی شادی ممکن نہیں ہے تو کیا اپنے جسم کے حصے سے نکاح کر کے اولاد پیدا کرنا جائز ہے؟ سبحان اللہ. تو یہ قرآن مجید میں اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک نفس سے اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا، خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اولاد کو اللہ نے منتشر کر دیا، پھر اولاد پیدا ہوئی. تو اس لیے بہن بیوی، بہن بھائیوں کی شادی آپس میں جو ہیں، بہن و بہنوں کی شادی جو ہیں، یہ اس وقت جائز تھا کیونکہ اور کوئی راستہ تھا ہی نہیں. لیکن اس کا ایک طریقہ سے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اور دیگر مفسرین آپ کی دیکھ لیں، تفسیر ابن جرير الطبري دیکھ لیں، تفسیر قرطبی دیکھ لیں، تفسیر بغوی دیکھ لیں، کتنی تفسیر بھی ہیں جو اہل سنت جماعت کی تفسیریں دیکھ لیں آپ، اس میں واضح ہے کہ ایک پیٹ میں حوا علیہ السلام جب بچے پیدا کرتے تھے تو ٹوئن ہوتے تھے، لڑکا لڑکی ہوتے تھے، یہ آپس میں شادی کر نہیں کر سکتے تھے، یہ جائز نہیں تھا. جو اگلی ڈلیوری ہوتی تھی اس میں اور بہن بھائی ہوتے تھے، تو اس میں سے بہن بھائی کی کراس، یعنی جو پہلے حمل ڈلیوری تھی اس کی اور دوسری کی آپس میں کراس ہو سکتی تھی شادی، اس لیے شادیاں ہوئیں. اور حبیل قبیل قصے جو قرآن مجید میں ہے، آپس میں جو جھگڑا ہوا پھر بھائی نے بھائی کو قتل کیا، اس کی دو وجہ تھی. ایک وجہ یہ تھی کہ اس کو وہ بہن پسند تھی اپنی، خوبصورت تھی، حبیل چاہتا تھا یا قابیل چاہتا تھا کہ وہ اپنی بہن سے شادی کرے، جبکہ وہ حبیل کے حق میں تھی کہ وہ اسے شادی کرے، تو کہتا نہیں میں نے اسے شادی کرنی، بہن تھی جائز نہیں تھا اس کے لیے، تو یہاں پر غصہ تھا. دوسرا کہ اس نے اللہ کے راستے میں نہ نفقہ جو وہ کیا، کیونکہ کاشتکار تھا اور جو حبیل تھا وہ چرواہا تھا، قابیل کاشتکار تھا، اس نے جو بھی اس کے سبزی ترکاری جو بھی اس نے رکھا اللہ کے لیے. اس زمانے میں کیا ہوتا، اچھا یہ بھی دیکھیں آپ، اس زمانے میں کسی کا صدقہ قبول ہوا کہ نہیں، کیسے پتہ چلتا؟ آسمان سے آگ آتی اسے جلا دیتی. کیا صدقہ جلایا جاتا ہے یا فقراء مسکینوں کے لیے ہوتا ہے؟ اب یہ حکم منسوخ ختم ہو گیا، اب صدقہ کس کو دیا جاتا ہے؟ فقراء محتاجوں کو دیا جاتا ہے. اس زمانے میں کوئی کسی ہوگی نہیں محتاج، تو اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا، آسمان سے آگ آتی جلا دیتی. تو دونوں بھائیوں نے ایک بکری تھی سب سے اچھی تھی، اس نے وہ اللہ کے صدقے کے لیے کھڑی کر دی، دوسرے بھائی نے جو تھوڑا مطلب جو اس کو پسند ناپسند جو بھی تھا بس اس نے بھی صدقے کے لیے دے دی. تو اللہ نے اس کے صدقے کو قبول نہیں کیا، آگ نہیں آئی، نہیں جلایا، لیکن جو بکریاں تھیں اس کی آگ نے جلا دیا. تو یہ بھی حسد تھا کہ اس کا صدقہ قبول ہو میرا قبول نہیں ہوا، الغرض. تو بھائی کا آپس میں جھگڑا ہوا، پھر یہ قصہ ہوا. اس طریقے سے یہ کہنا کہ بہن بھائی کی شادی ممکن نہیں ہے، یہ ایک مفروضہ ہے آپ کا. اس میں سلف کی تفسیر آپ دیکھ لیں، بہن بھائی کی شادی اس وقت جائز تھی، اس کراس طریقے سے میں نے بتایا ہے، اس میں سلف کے اقوال موجود ہیں، وہ تفسیر آپ کوئی بھی اٹھا کے دیکھیں سنن جماعت کی، یہ قول آپ کو ملے گا. پھر ایک اور بات آ کے، اگر تمام انسان آدم کی اولاد نہیں ہیں تو پھر ان آیات اور حدیث کا کیا معنی ہوگا جن میں ان کا ذکر باقی انسانوں کے ساتھ اور باقی انسان کو کس بنیاد پر خارج کیا گیا؟ یعنی مثال کے طور دیکھیں سورۃ الاعراف نمبر 172 میں، 172 میں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے ظہور پیٹوں میں سے ذریت کو نکال دیا اور گواہی ان سے لی کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. سب نے گواہی دی کہ ہم یہ مان لیتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. یہ کس کا ذکر ہے؟ بنی آدم. اور آپ کے نزدیک بنی آدم الگ ہیں، انسان جو پہلے سے موجود ہے وہ الگ ہیں. اچھا، یہ عہد تو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے لیا، اب ان کو آپ نے خارج کرے جو پہلے سے انسان موجود تھے، ان کا کیا قصور ہے؟ کیا اس عہد میں شامل ہے کہ نہیں؟ کیا دلیل ہے کہ اس وعد عہد میں وہ شامل نہیں ہے، جبکہ یہاں پہ تمام، ورنہ پھر نا انصافی ہوتے ہیں، اعوذ باللہ. نا اللہ نے ان سے تو عہد لے لیا، گواہی لے لی توحید کی، جو باقی جو پہلے ایوالو ہوتے ہوئے انسان بیچارے جو آئے تھے ان سے گواہی اللہ نے نہیں، تو ان کا کیا قصور ہے پھر؟ کیونکہ وہ آدم کی اولاد نہیں ہے. یہ ڈسکریمنیشن، یہ فرق دیکھا قرآن میں آپ، قرآن مجید میں آپ نے کسی انسان کے ساتھ؟ نا انصافی اللہ تعالیٰ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا الظُّلْمِ سے پاک ہے، ورنہ پھر سوال کیا ہوگا؟ یعنی یہ حجت ہے کہ تمہاری فطرت میں بھی توحید تھی، تمہیں جا کے بدلی اسے، یہ بھی حجت سامنے آئے گی، تو اس انسان کا پھر کیا قصور ہے؟ وہ تو کہے گا میرے پاس تو کوئی عہد ہی نہیں، کوئی گواہی، مجھے پتہ نہیں کہ توحید کیا ہے، اس پر تو حجت باقی رہی نا. اس لیے یہ بھی بات بے بنیاد ہے. اور پھر ان احادیث میں، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، ترمذی میں حدیث موجود ہے، البانی نے صحیح کہا کہ ان کے گناہ معاف ہو گئے جو بنی آدم ہیں. اچھا، پھر وہ جو انسان ہیں جو پہلے سے انوالو ہو چکے تھے، ان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے کیا؟ کیونکہ آدم کی اولاد ہیں، اللہ نے خاص پیدا کیا ہے ان کی اولاد، اس لیے اللہ تعالیٰ خصوصی ان کے ساتھ وہ معاملہ پیش ہوگا. تو بنی آدم میں ہر انسان شامل ہے، اسے اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اس بدا کے ذریعے توبہ کریں. آخر میں بھائیوں کو نصیحت سے پہلے میں اس شخص کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور حق کو دلائل کی روشنی میں پہلے قبول کریں اور پھر بیان کریں، اور اپنی باطل خواہشات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، اور سلف کے اقوال اور اجماع کی مخالفت نہ کریں. میں کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعا کی نصیحت کرتا ہوں، اب سے معروف دعا ہے، اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکه وان اقترف على نفسي سوء او اجره الى مسلم سے. اور اسی طریقے سے سر بکر صدیق نے ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ میں صبح شام کے اذکار میں مجھے بتائیے کہ میں کیا پڑھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر یہ کہو، قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ لا الہ الا انت رب كل شيء ومليكه اعوذ بك من شر نفسي ومن شر شيطاني وشركه وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم. یہ پوری حدیث ہے، بڑا پیارا قصہ ہے جسے ترمذی نے روایت کیا، اللہ رب نے صحیح کہا ہے. اور یہ بھی دعا یاد رکھے، اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفه عين واصلح لي شاني كله لا اله الا انت. سے ابو داؤد نے روایت کیا، اللہ رب نے صحیح کہا ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ معروف اور مشہور قول ہے، ہمیشہ یاد رکھیں. اس طریقے کے ہر نئی بات اور فتنے سے، نئے فتوے سے بچنے کے لیے بڑا پیارا ان کا قول ہے کہ انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے کہا، ابو الحسن الميموني کے شاگرد سے ان کہا، اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام. ہرگز کبھی ایسے مسئلے میں ایسی کوئی بات نہ کریں جس کا آپ سے پہلے کوئی امام، کوئی آپ سے پہلے کسی نے بات نہ کی ہو. سلف کے اقوال کو چھوڑ کے، اجماع کو چھوڑ کے نہیں، یہ بات لے کے اپنے آپ مصیبت میں ڈال دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہر طالب علم کو میں یہ کہتا ہوں کہ اسے نصب العین بنائیں. کوئی بھی آپ غلط فہمی ہوتی ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، اور آپ کچھ نئی بات کرنا چاہتے ہیں تو اچھی طرح دیکھیں، پہلے دیکھیں کسی سلف عالم نے یہ بات کی ہے کہ نہیں، کی ہے تو آپ وہ بیان کر دیں، اگر نہیں کی ہے تو نئی بات اپنی طرف سے مت کریں. اگرچہ آپ کو عقل بھی کہے، آپ کو کوئی بھی شخص کہے جس کو آپ اچھا بڑا دانشور سمجھتے ہیں، اگر سلف کے اقوال میں سے نہیں ہے تو وہ بات مت کریں، یا کوئی سلف عالم نے نہیں کہی ہے تو وہ بات آپ نہ کہیں. اور اس نصیحت کی بنیاد، جیسے یہ حوالہ جو سر علامہ النبلاء جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 296، امام احمد بن حنبل کا جو قول ہے، نصیحت جو ہے، اور اس نصیحت کی بنیاد ہے. یعنی امام احمد بن حنبل نے اپنی جیب سے بات نہیں نکالی، فرماتے ہیں فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھیں، اہل علم کے پاس علم ہے، وہ اہل علم ہے، ان کے پاس ان کو پتہ ہے، اور یہ خاص ان پہ رعایت احسان اور فضل اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے تو آپ بھی وہ بات کریں، اگر انہوں نے بات نہیں کی ہے تو آپ بھی کوئی بات نہ کریں. لا علمی میں آپ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اس کا اعلان کریں، اور اپنے آپ کو اس وعید سے بچا لیں. سخت وعیدیں سن لیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ نحل نمبر 25 میں، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، تاکہ اپنے بوجھ خود اٹھائیں. كَامِلَةً یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان خود گنہگار ہے، کتنے گناہ کرے گا، اپنے بوجھ جو اس نے کیے گناہ وہ بھی اٹھائے گا. ومن اوزار الذين يضلونهم بغیر علم، اور ان لوگوں کی بھار بھی اٹھائے گا جن کو اس نے گمراہ کیا بغیر علم کے. اور آپ کی اس غلط بات، اس غلط فتوے سے کتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اور جو بھی گمراہ ہو رہے ہیں ان سب کے ذمہ دار آپ ہیں، ان سب کے بوجھ آپ نے اٹھانے ہیں، کیونکہ یہ نئی بات آپ لے کے آئے ہیں. الا ساء ما يزرون، کتنا بڑا برا بوجھ اٹھانے والے ہیں، نعوذ باللہ. اور آپ لوگوں کو اور اس شخص کو اور ہر سننے والے کو جو بھی اس وقت سن رہے ہیں، یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر، علم حاصل کرنے کا حق ادا کریں، اور اہل حق علماء سے علم لیں، کیونکہ یہ علم دین ہے. بس آپ یہ دیکھ لیں کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہیں، اور ہر اس شخص سے خبردار رہیں جو اجماع اور سلف کی تفسیر کی مخالفت کرتے ہیں، اور منہج سلف کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور جو منہج سلف کی پیروی نہیں کرتے یا اس کے علاوہ کے اور راستے اختیار کرتے ہیں، ان سب سے خبردار رہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.